اللہ پاک نے سارے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے جتنے اللہ کے احکامات ہمارے زندگیوں میں آئیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں گے، کامیابی دین کے بقدر ملیں گے. جب کامیابی کیا ہے، اللہ تعالی دل کو سکون سے بھر دیں گے، اطمینان سے بھر دیں گے، خوشیوں سے بھر دیں گے. اللہ تعالی خوش ہو جاتے ہیں تو فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یہ فرشتے اس کے کام کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالی جب اور خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالی زمین پر جو ہے اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ایک جگہ پہ لوگ جمع ہوئے تھے. تو پوچھا بھائی کیوں جمع ہے؟ کہنے لگے کہ جی شیر آیا ہوا ہے، اس نے راستہ روکا ہے. تو حضرت تشریف لائے شیر کے پاس اور شیر کے کان کو پکڑا اور اس کو ایک تھپڑ مارا شیر کو، اور کہا کہ بھائی اگر کسی کے کھانے کا حکم ہے تو اسے کھا لو، ورنہ چلے جاؤ، لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہو. تو شیر چلا گیا وہاں سے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی انہوں نے تو شیر کو تھپڑ مارا ہے. تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو، جب انسان اللہ تعالی کا تابع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے پھر سب المخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے گھر میں نظر آتا ہے کہ گھر سے برکت ختم ہو جاتی، دل بے چین ہو جاتا ہے، اور اولاد نافرمان ہو جاتی، بیوی نافرمان ہو جاتی، افسر جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، مالک ناراض ہو جاتا ہے، پڑوسی پریشان کرتا ہے، حکومت کی طرف سے ٹیکس آ جاتے ہیں، آسمانی آفتیں، سیلاب، وبائیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں. وہ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، جب آدمی دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں چین اور سکون، کامیابی عطا فرمائیں، اور دین پہ نہیں چلے گا تو دونوں جہان میں پریشان ہوگا. اب دین کا تعلق وہ مشکل نہیں ہے، دین کسی باہر کی کسی چیز کا نام نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین لانے کے لیے کسی باہر کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کا جو جسم اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اور اس کے اندر دل ہے، اپنے دل کو ٹھیک کریں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کریں، بس اس کے اندر دین آ جائے گا. دل کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ کہ اس دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت آ جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اپنی چھوٹائی دل میں آئے گی اور اپنی عاجزی دل میں آئے گی. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ کو بڑا سمجھے گا کہ اللہ بہت بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ اخلاق آتے چلے جائیں گے اور اسی کو تواضع کہتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ تواضع جو ہے یہ سارے اخلاق کی بنیاد ہے. جس کے اندر تواضع ہوگی سارے اخلاق ہوں گے. ایمان اندر آئے گا تو اخلاق اندر آئیں گے، اور اخلاق میں سب سے بڑی صفت وہ اخلاق کے اندر تواضع ہے. اخلاق کے اندر سب سے بڑی صفت تواضع ہے، عاجزی اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. جب یہ صفت آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو آدمی کے اندر سارے اخلاق آ جاتے ہیں، اور جب یہ اخلاق جب تواضع نہیں ہوتی ہے تو آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے. جیسے روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، دن ہوگا یا رات ہوگی، ایسے ہی انسان کے اندر توازنی ہوگی تو اس کے اندر تکبر ہوگا، اور تکبر کے اندر آدمی بڑے بڑے گناہ، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، غیبت ہے، عجب ہے، اور اپنے کو کچھ سمجھنا ہے، یہ سارے گناہ تکبر سے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا گناہ شیطان نے تکبر کا کیا کہ میں ہوں، میں صحیح ہوں. اور جب تکبر جائے گا، عاجزی آئے گی، وہ سارے اچھے اخلاق آ جائیں گے، سارے اچھے اخلاق. اب آدمی غصہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ مرض ہے غصے کا، الا ماشاء اللہ. غصے کا مرض کیوں ہے؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ یہ غلط ہے، غلطی اس کی ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، دو ساتھیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. لڑائی نے ایک نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے، دوسرے نے کہا آپ کی غلطی ہے. تو حضرت اب بات بڑھنے لگی تو حضرت فرما رہے تھے کہ میں آگے گیا، میں نے کہا جی میری غلطی ہے. تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ حضرت عجیب، لڑائی ان کی چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں غلطی میری ہے. کہ حضرت آپ کی غلطی کیسی ہے؟ میری غلطی اس لیے ہے کہ بھئی میں نے آپ دونوں کو سمجھایا نہیں، میں نے آپ کو صحیح چیز بتائی نہیں. اگر میں صحیح چیز بتا دیتا تو غلطی نہ ہوتی، تو غلطی تو میری ہوئی. ہم کہتے ہیں جی حکومت غلط ہے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی بات ہے. حکومت ایسی ہے، بھائی حکومت میری وجہ سے ایسی ہے، میں صحیح نہیں ہوں، میں تو ہوں جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور حکومت فرعون اور نمرود کی. ایسا نہیں، ایسا نہیں. 19-20 کا فرق ہے، وہ اپنا ظلم کر رہے ہیں، میں اپنے ظلم کر رہا ہوں، وہ اپنے گناہ کر رہے ہیں، میں اپنے گناہ کر رہا ہوں، ان کے اپنے گناہ ہیں، میرے اپنے گناہ ہیں. تو یہ جو بات اندر پیدا ہوتی ہے، یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے آدمی کو. بعض لوگ کہتے رہتے ہیں جی مجھے تو اللہ نے غصے والا بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں والا بنایا ہے. غصہ تو گناہ ہے، غصے والا نہیں. اللہ نے کسی کو غصے والا نہیں بنایا. کل مولود یولد علی الفطرۃ، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ان دونوں، ان اس آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبیوں والا بنایا ہے، صفات والا. ہر انسان کو اللہ نے صفات والا بنایا. اب وہ اپنے اوپر محنت نہیں کرتا، غصے کا مرض ختم ہو جائے یہ محنت چاہتا ہے. ہمارے ساتھ ایک استاد تھے تو ان کو میں لے گیا حضرت کی خدمت میں. حضرت شیخ واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی میں تو بچوں کو پڑھاتا ہوں. بھائی مارتے بھی ہوں گے؟ کہ ہاں حضرت کیا کریں، غصہ آتا ہے پھر مار دیتے. تو کیا کریں حضرت، یہ غصہ کیسے ختم ہو؟ حضرت نے کہا اس کے لیے تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، غصہ ایسی تھوڑی جاتا ہے. آدمی یہ کہہ جی مجھے شوگر ہے، میں بیمار ہوں، ہر آدمی سے کہہ جی میرے بڑی بیماری ہے. بھائی آپ نے علاج کرایا، ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں. اچھا ڈاکٹر نے دوائی دی تھی، وہ دوائی استعمال کی، میڈیکل اسٹور سے لے کر آئے؟ نہیں. بیماری کیسے ختم ہوگی؟ ہمیں تو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ غصہ کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے، غصہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا غصہ پینے والے متقی ہیں، گناہوں سے بچنے والے جنت میں جائیں گے. اعدت للمتقین، جنت متقی کو ملے گی. متقی وہ ہے جو والکاظمین الغیظ، جو غصے کو دبائے، غصے کو دبائے گا تو جنت ملے گی. اور غصہ کیوں آتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، اپنی بڑائی کی وجہ سے آتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں. اپنی بڑائی آدمی کے اندر ہو. میں میرے پاس جو ہے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی میں اپنی گاڑی تبدیل کر رہا ہوں، دوسری بڑی گاڑی لوں گا. کیوں جی بڑی گاڑی کیوں لیں؟ ذرا اس میں اسٹیٹس اچھا لگتا ہے، لوگ ذرا اچھا سمجھتے ہیں اس میں. मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बढ़िया गाड़ी में बैठूंगा तो मैं बढ़िया बन जाऊंगा, ये तकब्बुर है। मैं बढ़िया गाड़ी में बैठूंगा तुम लोग मुझे बड़ा समझेंगे। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि कलफ वाले कपड़े पहन कर आते हैं, जब नमाज में खड़े होते हैं दाएं बाएं कोई मजदूर गरीब हो तो उसको ऐसे तिरछी निगाहों से देखते हैं, ये कौन खड़ा हो गया, देखो मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने। उसके साथ खड़ा भी नहीं होता बेचारे, मजदूर के साथ हाथ भी नहीं मिलाता, मजदूर के साथ हाथ भी नहीं मिलाता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये तकब्बुर जो है इसी ने तो शैतान को तबाह किया था, शैतान को तकब्बुर ही नहीं तबाह किया था। और आदम अलैहिस्सलाम को तवाज़ों ने ही ऊंचा किया था, तवाज़ों ने ऊंचा किया था। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई, अल्लाह ताला फरमाते हैं फनसिया वलम नजिद लहू अजमा, उनका इरादा नहीं था और भूल चूक थी। भूल चूक तो अल्लाह माफ करते हैं, मगर फिर भी आदम अलैहिस्सलाम 40 बरस तक रोते रहे कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़ा मकान हो मेरे पास ताकि लोग, जी मैं नॉर्थ नाजमाबाद के फलां ब्लॉक में रहता हूँ, जी मैं डिफेंस में रहता हूँ, डिफेंस में रहता हूँ, मैं सोसाइटी में रहता हूँ। ये भी एक तकब्बुर है कि जी मैं सोसाइटी में रहता हूँ, और बेचारा किसी गरीब आबादी में तो वो बताते हुए भी शर्माएगा कि मैं क्या बताऊं। तो ये तकब्बुर होता है अंदर, इंसान के अंदर तकब्बुर होता है। हमारे जब मशवरा होता है मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर मशवरा होता है ना, तो हमारे बुजुर्ग हमें आदाब बताते हैं। तो मशवरे के आदाब ये हैं कि अपनी राय को कुछ ना समझे, इसरार न करें और बार बार अपनी राय ना दें, मशवरे से पहले मशवरा ना करें, मशवरे के बाद मशवरा, ये सारी चीजें आजजी की वजह से बताते हैं कि ताकि जिसके अंदर आजजी होगी तो वो ये करेगा। अगर हमारे मशवरे के मुताबिक हो जाए तो इस्तिगफार करें, कहते हैं इस्तिगफार करें कि इसमें मेरी नफ्स की शरारत तो नहीं शामिल, और मेरे मशवरे के खिलाफ तय हो जाए तो शुक्र अदा करें कि मेरे मशवरे में शर था, अल्लाह ने बचा लिया उसे। अब ये सारी बातें जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं तो तवाज़ों के लिए बताते हैं, जब हमारे अंदर तवाज़ो होगी तो लड़ाई कहाँ से होगी। आपको पता नहीं, मैं मुझे उसूल का पता है, आपको तो, आप तो अभी जुमा 8 दिन आपको हुए हैं, आपको क्या पता उसूलों का, उसूलों का पता तो मुझे है। ये सब तकब्बुर की चीजें होती हैं। मुझे अमीर साहब ने नजरअंदाज कर दिया, मेरे से तो मशवरा लिया ही नहीं, मैं क्यों मशवरे में आऊं, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, मुझे कभी तालीम भी नहीं देते, बयान नहीं देते, मैं किस लिए आऊं। ये सारी चीजें तकब्बुर होती हैं, तकब्बुर। अपने अंदर वो अपने को कुछ समझ रहा होता है और उसी तवाज़ो होती नहीं है, उसी की वजह से बेचारा नाराज हो जाता है साथियों से और कहता है जी वो मुझसे पूछते ही नहीं, मुझे कोई हैसियत नहीं देते, मतलब मैं हैसियत वाला हूँ, मेरा कोई मर्तबा है, वो मेरी कदर नहीं करते, मेरी कदर नहीं करते। जब आजजी आती है तो मेरे मोहतरम भाइयों, आदमी हजरत शेखुल हदीस साहब रहमहुल्लाह ने फजाइल सदकात में वो खत नकल किया है ना हजरत गंगोही का, हजरत गंगोही रहमहुल्लाह अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए, जब वहां से फैज लिया वापस आए तो हजरत ने, शेख ने खत लिखा कि कैफियत क्या है, तो फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कार कल्ब में माँ से वल्लाह की तरफ से इल्तिफात खत्म हो गया, दिल से अल्लाह का गैर निकल गया, कभी अल्लाह के गैर का ध्यान ही नहीं आता और हमें अल्लाह का ध्यान नहीं आता। और दूसरा फरमाया कि नेकियों से ऐसी मोहब्बत हो गई जैसे जैसे आदमी को अच्छे खाने से मोहब्बत होती है, अच्छी चीज से मोहब्बत होती है, अच्छे खाने से, अच्छे पीने से, सोने से मोहब्बत, ऐसी नेकियों से नेकियां बिज़ात महबूब बन गई, दिल खुद ब खुद नेकियों की तरफ चलता है। और फरमाया कि गुनाह ऐसे नापसंदीदा हो गए जैसे नजासत से घिन आती है, घिन बदबू, سے گھن آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے، گناہوں سے بدبو آتی ہے، گناہوں کو کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور فرمایا کہ مادے اور زام برابر ہو گئے، کوئی تعریف کرے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کوئی مذمت کرے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، مادے اور زام برابر ہو گئے. ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ ہم کوئی کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا کہ جی آپ ایسے، ہم فوراً غصہ آتا ہے. یہ ریئیکشن جو ہمارے اندر ہوتے ہیں نا، ریئیکشن یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. ریئیکشن تکبر کی وجہ سے جب آدمی دوسروں ہمارے یہاں کیا کیا کہتے ہیں کہ بھائی کسی پہ تنقید نہیں کرنی، اعتراض نہیں کرنا، اپنے بیان میں کسی پہ تنقید نہیں، تردید نہیں، تنقیص نہیں، اعتراض نہیں. یہ ہمارے جو آداب ہیں یہ سارے توازوں کے آداب. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجمع کو اپنے سے افضل نہ سمجھے، مجمع کو افضل سمجھے اپنے سے، کہ یہ مجھ سے اچھے ہیں. جب کبھی مجمع سے بات کریں چھ نمبر، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کو تو آتے نہیں چھ نمبر، مجھے آتے ہیں، یہ نہ سمجھے. میں تو سیکھ رہا ہوں، یہ مجھ سے اچھے ہیں، یہ جذبہ ہو اپنے اندر. تو یہ عاجزی اور تواضع ہے. تو مادے اور زام، یہ تو فوراً ہمیں ریئیکشن ہو جاتے ہیں نا، فوراً ہم ناراض ہو. بیوی نے کوئی بات کہہ دی، ہمارا موڈ خراب ہو گیا، چائے نہیں بنائی اس نے، اسی پہ ہمارا موڈ خراب ہو گیا. ہمارے اندر تکبر ہے کہ میں تو اس کا حقدار تھا، حق تھا مجھے، میں تو بادشاہ ہوں جی، میں تو بادشاہ ہوں، یہ تو میری نوکرانی ہے، اس کی کیا مجال کہ یہ میرے سامنے کوئی بات کہے، میں تو لاٹ صاحب ہوں جی، اس کی مجال کس نے بات کی، آپ نے یہ بات کیوں کی، اس کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہوئے اور خود بگڑے ہوئے، خود بگڑے ہوئے. اس نے مجھے ڈانٹا کیسے، کیسے اس نے مجھے ڈانٹا، اس نے کس لہجے میں بات کی، اس نے تو مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، مجھے کچھ سمجھا نہیں، مطلب میں کچھ ہوں. یہ سب تکبر کی، یہ جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں نا، یہ جتنی بھی جیلیں بھری پڑی ہیں، سب تکبر کی وجہ سے. عاجزی نہیں، تواضع نہیں، یہ جتنے قتل ہوتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اپنے اوپر، اور جو ہمارا جتنا بھی یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا، اس کے اندر یہ جو چوتھا نمبر ہے، چوتھا نمبر یہ سب تواضع پیدا کرنے کے لیے. جس کا چوتھا نمبر ٹھیک ہوگا اس کے اندر تواضع آ جائے گی، چوتھے نمبر والا غصہ نہیں کرے گا، خدمت کرے گا، سب کو اپنے سے اچھا سمجھے گا. یہ چوتھا نمبر، اس سے آئے گی عاجزی. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ میاواتی آتے تھے اس زمانے میں نظام الدین، تو اس زمانے میں گٹر سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، وہ نجاست جو ہوتی تھی وہ ڈبوں میں پڑی رہتی تھی، اور ان ڈبوں کو نکال کے لے جا کے مٹی سے دھو کے اس میں راکھ بھر کے پھر لا کے رکھتے تھے. سارا دن جو میاواتی آ کے وہاں پہ نجاست ہوتی تھی، رات کو دو بجے اٹھتے تھے حضرت، اور چپکے سے وہ ساری نجاست لے کے گندگی میں پھینک کے پھر آ کے جو ہے وہ دو رکعت نفل پڑھتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، وہ عاجزی پیدا ہو جائے. ہمارے یہاں جو مدرسہ ہے اس میں ہمارے یہاں رائبن کے اساتذہ پڑھاتے ہیں، جنہوں نے رائبن سے پڑھا ہے، رائبن کے طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبا کے ساتھ عصر کے بعد سارے بیت الخلاء، رائبن کے جتنے بھی بیت الخلاء ہیں، یہ طلبا صاف کرتے ہیں. یہ عاجزی پیدا کرنے کے لیے، تواضع پیدا کرنے کے لیے، عاجزی پیدا کرنے کے لیے سارے بیت الخلاء طلبا سے صاف کرتے ہیں سارے. تو مولانا جمشید صاحب بھی طلبا کے ساتھ بیت الخلاء، اب طلبا چھوڑے نہیں، تو مولانا طلبا سے، اچھا کوئی بیت الخلاء ایسے وہ کھلے نہیں اس کے اندر، تو مولانا طلبا سے کہتے تھے بھائی جو نہیں کھلے مجھے بتا دو. تو لوگ طلبا یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم حضرت کو بتا دیں گے تو حضرت شعبہ صفائی والوں کو بتا دیں گے، وہ کر لیں گے، حضرت اس کو نوٹ کرتے، اگلے دن وہ کھلے ہوتے، صبح کھلے ہوتے. ایک طالب علم نے کہا، ہم نے کہا دیکھتے ہیں یہ ہوتا کیا، کہتے میں نے دیکھا کہ رات کو جب سب سو گئے، مولانا جمشید صاحب چہرہ لپیٹ کے آ گئے، تاکہ پہرے والی بھی تو پہچانتے تھے، آ کر کے اس کو اندر ہاتھ ڈالا اور سارے ہاتھوں پہ وہ پلاسٹک چڑھا کے اور ہاتھ اندر کر کے وہ سارا صاف کر کے، پتا چلا کہ جو بیت الخلاء کسی سے نہ کھلے وہ مولانا خود کھولتے تھے. یہ اپنے اندر توازو پیدا کرنے کے لیے. ہم نے کبھی مسجد کا وضو خانہ صاف کیا ہے؟ یا کبھی مسجد کے بیت الخلاء, کبھی اپنے گھر کے بیت الخلاء کو بھی صاف کیا ہے؟ وہ تو بیوی کرے گی, وہ کرے گی جی ہم تو خان سامہ ہیں, ہم تو بڑے ہیں, ہم کیسے کریں, اس سے تو ہماری شان کم ہو جائے گی. تو ہمارے اندر توازو کہاں سے آئے گی, عاجزی کہاں سے آئے گی؟ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ جو تھے, ان کا جب انتقال ہوا, ایک دن راستے میں جا رہے تھے, تو راستے میں جاتے وقت جو ہے وہ ایک نہیں, جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے دربار میں پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بایزید ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہوں؟ کہ اللہ میرے پاس تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کی شان کے مطابق ہو. یہ اللہ والے اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے, بلکہ اپنی نیکی کو گناہ سمجھتے. ہم لوگ دعوت والے جب کام کرتے ہیں نا, اپنی مسجدوں میں یا جماعتوں میں جاتے ہیں, بڑی محنت کی, گشتیں کی, ملاقاتیں کی, سورہ یاسین کا ختم کیا, دعائیں کی, جماعت نہ نکلی. اب کیا کہتے ہیں جی, ہماری محنت تو ٹھیک ہے لیکن بس یہ لوگ ایسے ہیں. تو ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کہیں. مطلب یہ کہ ہم صحیح ہیں, ہم محنت صحیح ٹھیک کر رہے ہیں اور لوگ ایسے ہیں, یہ تکبر کا جملہ ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ نہ کہیں. اور اپنی محنت پر جو ہے, اپنی محنت پر نتیجہ مانگنا, یہ بھی تو یہ ہے کہ جی میں صحیح ہوں, مستحق ہوں, اے اللہ آپ نے مجھے کوئی نتیجہ کیوں نہیں دیا. اللہ سے مطالبہ کرنا یہ اسی کو تکبر کہتے ہیں کہ اللہ میں تو ٹھیک ہوں, میری محنت صحیح ہے, بس جو ہے میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. غزوہ بدر ہوا تو صحابہ کرام کی زبانوں پر آگا کہ ہم نے کافروں کو شکست دے دی, ہم نے کافروں کو قتل کیا, اللہ کے رسول نے مٹی پھینکی تھی اور وہ کافروں کے چہروں میں, آنکھوں پہ چلی گئی, اور یہ اللہ کے رسول کی محنت سے ہوا, ہماری محنت سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ صحابہ کو رہبر اور رہنما بنایا تھا قیامت تک کے انسانوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم کون ہو کافروں کو مارنے والے؟ وہ تو اللہ نے ان کو مارا ہے, اللہ نے ان کو مارا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اللہ کے رسول نے جو مٹی پھینکی وہ تھوڑی اللہ کے رسول نے پھینکی, وہ تو اللہ نے کیا. نفی کر دی محنت کی. تو جو آدمی اپنی محنت کی نفی کرے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا, وہ کہے گا میری محنت کمزور ہے, میں ٹھیک نہیں ہوں. اس نے موت تک تبلیغ میں چلتا رہے گا, کبھی علاقے والوں کو, محلے والوں کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ لوگ نہیں نکلے, بھائی ہم ایسے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا, واپسی میں استغفار کرو, اللہ کے راستے میں نکلے, محنت کی, گشتیں کی, ملاقاتیں کی, جی اب استغفار کرو. پورے محلے میں گشت کیا اور جی واپسی پہ استغفار کرو کہ اللہ ہم گشت نہ کر سکے, گشت کر ہی نہ سکے, اللہ جیسے کرنا چاہیے. تو اپنی محنت کو کچھ نہ سمجھے, اپنی محنت کی نفی کریں, اپنی محنت کی نفی کریں, نفی کریں. ہم مفتی رفیع عثمانی صاحب کی خدمت میں گئے, مکی مسجد سے جماعت بنی, یہ حضرت کی خدمت میں حاضری دی. حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بالکل مولانا کا آخری وقت تھا, بات بھی نہیں کر سکتے تھے. کہتے میرے والد صاحب کو دیکھ کے رو پڑے, بہت روئے, اور کہنے لگے کہ مفتی شفیع صاحب نے کہا ایسے روئے جیسے بچے روتے ہیں. میرے ابو نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ جی یہ محنت شروع ہوئی ہے اور پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو اللہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کہیں اللہ پاک ناراض تو نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا نہیں یہ محنت اللہ کے یہاں قبول ہے اور اللہ پاک ناراض نہیں ہے آپ سے. حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتا, یہی اس کی نشانی ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. جو اپنی محنت کی نفی کرتا ہے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ محنت اللہ کے ہم قبول ہے. کہتے ہیں پھر مولانا الیاس ہیں اللہ کی تسلی ہو گئی کہ ایک بڑے بڑے مفتی صاحب نے تسلی دے دی. تو ہمارے بڑے تو ایسے تھے میرے بھائی. تو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بایزید ہمارے لیے کیا لے کر آیا؟ کہ اللہ میرے پاس تو کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں جو آپ کے دربار میں پیش کر سکوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں, آپ کے عمل تو ہمیں پسند ہیں, ایک عمل بہت پسند ہے جس پر ہم تمہاری مغفرت کر دیتے. کہ اللہ وہ کیا عمل ہے؟ کہ ایک رات آپ اٹھے, سردی کی رات تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک بلی سردی سے ٹھٹر رہی ہے, تو آپ نے اس بلی کو لا کے اپنے لحاف میں سلا دیا, وہ سو گئی اور صبح تک جو ہے وہ اس کی نیند پوری ہو گئی. کہتے ہیں آپ نے ہماری ایک مخلوق پہ رحم کھا کے اس پہ رحم کھایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی تم پہ رحم کھا کے تمہیں معاف کر دیں. بلی کے ساتھ بھی جو اپنے یعنی اللہ پاک کو کون سا عمل پسند آ جائے میرے بھائی. ان چیزوں سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے, چھوٹے چھوٹے کام کرنا, توازو والے کام کرنا, عاجزی والے کام کرنا, خدمت کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانا, چھوٹے چھوٹے کاموں سے. ہمارے جتنے بھی اکابر تھے تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے مٹا کے رکھا ہوا تھا. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں مسجد نور مرکز تھا تبلیغ کا مدینہ منورہ, تو اس کے بیت الخلاء ہمیشہ صاف رہتے تھے. ساتھی حیران تھے کہ بھئی کون ان کو صاف کرتا ہے. ایک ساتھی نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کون ان کو صاف. کہتے ہیں رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحم اللہ تشریف لاتے اور سارے بیت الخلاؤں کو صاف کرتے تھے. ایسے اپنے نفس کی نگرانی کرتے تھے یہ حضرات, اپنے آپ کو مٹا کے رکھا ہوا تھا. کتنے بڑے بزرگ تھے اور اپنے آپ کو مٹانے کے لیے ایسے کام کرتے تھے کہ میرے محترم بھائیو ہمارے اندر عاجزی آ جائے, توازو آ جائے, توازو آ جائے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے تھے, ایک عورت نے جو ہے وہ شرارت کی, گناہگار عورت تھی, فاحشہ, اس نے حضرت کے اوپر وہ راک پھینک دی شرارت کرنے کے لیے. تو حضرت کے جو ساتھی تھے وہ بڑے ناراض ہوئے اور اس عورت کو جا کے کہنے لگے کہ بھئی یہ ارادہ کیا کہ اس عورت سے بات کریں, اس نے ایسی بد اخلاقی بدتمیزی کی. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی ہمارے ساتھ تو وہی چلے جو صبر کرنے والا ہو, جو صبر کر سکتا ہو وہی چلے ہمارے ساتھ. اور فرمانے لگے کہ بھئی جو سر گناہ کرے وہ تو آگ کے برسنے کے قابل تھا, اللہ کا شکر ہے کہ راگ برسی ہے. عورت کو کچھ نہیں گا, عورت کو کچھ نہیں کہ جو سر گناہ کرے وہ تو آگ کے برسنے کے قابل تھا اور اس پہ چلو راگ ہی برسی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور بلکہ جب اس عورت نے راگ ڈالی نا تو حضرت نے الحمدللہ کہا. تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ الحمدللہ کہا. ہاں میں نے اس لیے الحمدللہ کہا کہ یہ سر جو گناہ تھا, گناہگار سر تھا, یہ تو آگ کے برسنے کے قابل تھا, اللہ نے اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ راگ برسی ہے. غصہ نہیں آئے گا اللہ والوں کو, اللہ والے کسی پہ غصہ تھوڑی ہوتے ہیں, اپنے کو مٹا چکے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک سپاہی نے آ کے ان کو تھپڑ مارا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی, اچھا ان کو جیسے ہی تھپڑ مارا تو حضرت فرمانے لگے کہ جو سر گناہ کرے وہ تھپڑی کے قابل ہے, اس کو کچھ نہیں کہا, اس کو کچھ نہیں کہا کہ تم کون ہو, تو تم نے کیا کیا, یہ کیا کیا, اللہ والے اس چکروں میں نہیں پڑے. تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا, یہ تو کوئی اللہ والے لگتے ہیں کہ بھئی میں نے ان کو تھپڑ مارا, یہ کہتے ہیں بھائی جو سر گناہ کرے وہ تھپڑی کے قابل ہے. تو اس نے آ کے معافی مانگی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھئی جو سر لوگوں سے معافیاں منگواتا تھا وہ تو بلخ میں چھوڑ دے اس کو تخت پہ, اس سر کو تو بادشاہت کی تخت پہ چھوڑ دیے. ہم لوگوں سے معافیاں نہیں منگواتے کہ لوگ آ کے ہم سے معافیاں مانگ. تو میرے محترم بھائیو جتنی توازو آتی چلی جائے گی اللہ کے یہاں یہ شخص اونچا ہوتا چلا جائے گا. اور تواضع کی مثال جو درخت میں جب پھل نہیں ہوتا نا تو اس کی شاخیں اوپر جاتی، جب کچھ نہیں ہوتا شاخیں تو وہ اوپر جاتی ہیں، اور جیسے اس میں پھل آتے ہیں نا تو وہ شاخ اس کی جھکنا شروع کرتی ہے، آہستہ آہستہ پھل بڑھتا رہتا ہے شاخ جھکتی رہتی ہے. یہ آموں کے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل زمین سے لگ جاتے ہیں، آم زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اتنے میٹھے آم اور اتنی مٹھاس اور اتنی خوشبو، اور وہ گر جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں. جتنا انسان اپنے آپ کو میرے دوستوں مٹاتا چلا جائے گا یہ اللہ کے یہاں اونچا ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ ہوگا. وہ شیطان کیا کہتا ہے، آپ نے اگر اسے معاف کر دیا نا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کی اصلاح نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی، تو بس یہ تو سر پہ چڑھ جائے گا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وہ تو سر پہ چڑھے نہ چڑھے، آپ کا نفس تو سر پہ چڑھ گیا، ہمیں تو تکبر نے مار دیا. بیوی کو ہم کبھی راضی خوش نہیں کریں گے، کبھی ہم راضی نہیں کریں گے. بیوی ناراض ہو جائے ہم سے، غلطی چاہے ہماری ہو یا اس کی ہو، مگر ہم کبھی اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس سے تو ہمارا مرتبہ چھوٹا ہو جائے گا، ہم کیسے معافی مانگیں. ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، ہم اس سے کیسے، ہم کیسے چچا سے معافی مانگیں، ہم ماموں کے پاس ہم کیوں ملنے جاویں، ہم تو نہیں جا سکتے ملنے. تو میرے محترم بھائیو، یہ جو میں ہے نا، انا انا، یہ سب سے بڑا بت ہے. ہمارے بھائی امین صاحب رحمہ اللہ تھے، آپ نے بہت سارے سادات نے زیارت کی ہوگی، کراچی کے ہمارے امیر تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں یہ میں کو اندر سے نکالا ہوں، کہتے ہیں میں کے گھڑی پہ چھری ہوتی ہے، میں بکری میں کرتی ہے نا، اس کے پہ چھری پھیر دیتے، اس میں پہ چھری پھیرو، اس میں پہ چھری پھیرو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے کسی بڑی جنت کا مطالبہ تو نہیں کرتا، لیکن بڑی جنت تو بڑے لوگوں کو ملے گی، مجھے تو جنتیوں کی جوتیوں میں ہی جگہ دے دے، کہ جوتیوں میں جگہ مل جائے. اور فرماتے تھے کہ یہ بھی نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، اے اللہ میں اس کا مستحق تو ہوں نہیں، عذاب سہنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے جنتیوں کی جوتیوں میں ہی جگہ دے دے اللہ. ایسے لوگ تھے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ، میری نیکی میں سے کوئی نیکی تو ایسی نہیں ہے جو آپ کے یہاں پیش کر سکوں، جو گناہ ہے بس اسے ہی معاف کر دیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو، میرے گناہ معاف ہو جائیں. تو میرے محترم بھائیو، اپنے کو مٹاتے چلے جائیں، چھوٹا بن کے، عاجز بن کے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے، جتنا چھوٹا بناتے چلے جائیں گے، جتنی اللہ کی بڑائی اور عظمت آئے گی اپنی چھوٹائی آئے گی، اور جتنی توازو آئے گی اتنے اچھے اخلاق ہوں گے، اتنے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اب اس کے لیے میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں یہ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام عطا فرمایا ہے. اس کام میں جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی، اپنی حیثیت کو مٹا کے چلے، اپنے آپ کو گمنام کر کے چلے، مٹا کے چلے اپنے آپ کو. ہاں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری تربیت فرمائیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں شروع شروع میں وقت لگانے کے لیے گیا رائے ونڈ میں، تو جو مقیمین کا بیت الکرم کراچی کا تھا، کالج سے، کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، اب وہ کالج کا اور کراچی کا ایک وہ ناز ہوتا ہے، تو شہری ماحول، اور وہاں پہ تو اس زمانے میں تو رائے ونڈ کا بڑا عجیب حال تھا، بالکل سادگی کچھ بھی نہیں، پنکھے ونگے یہ تو ساری چیزیں نہیں تھیں. کہتے ہیں کہ وہ عمومی بیت الخلاء میں جانے کو دل نہیں چاہے، اور نس بھی شامل تھا، تو میں مقیمین کے بیت الخلاء میں چلا گیا. تو کہتے ہیں ایک مقیم نے مجھے بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ہم تو اپنی تربیت کے لیے آتے ہیں، اور تو تربیت تو اسی میں ہے کہ بھائی ہم سادگی کے ساتھ جو ہے نا، وہ اپنے سادگی کے ساتھ رہیں، عوام میں رہیں، جو بیت الخلاء عمومی اس میں. اب حضرت فرماتے ہیں کہ بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رائے ونڈ میں ہمیں کوئی خصوصی کمرہ مل جائے، خصوصی کمرہ، خصوصی بیت الخلاء، وہ جو بزرگوں کے بیت الخلاء ہے نا اس کو استعمال کریں، یہاں بھی مکی مسجد میں، مدنی مسجد میں جو مہمانوں کے بیت الخلاء ہے اس کو استعمال کریں. تو تربیت کہاں سے ہوگی، تربیت کہاں سے ہوگی. جس زمانے میں مکی مسجد میں بیت الخلاء تھے، تو مشورے والا کمرہ تھا، اس کے پیچھے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے بزرگوں کے لیے. ہمارے بھائی عبدالستار کھتوریا رحمہ اللہ، ہمارے کراچی کے امیر تھے بھائی ابراہیم دلجبار صاحب کے بعد، ان کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ عمومی بیت الخلاء میں جاتے تھے، عمومی بیت الخلاء میں، مدنی مسجد میں بھی اندر کمرے میں بیت الخلاء بنے ہوئے، مشورے والے کمرے میں دو بیت الخلاء بنے ہوئے، اس میں کبھی نہیں جاتے تھے، باہر کے بیت الخلاء جو بنے ہوئے اس میں جاتے ہیں. یہ حضرات اپنی پوری نگرانی کرتے ہیں، اپنی تربیت سے غافل نہیں ہوتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو میرے دوستوں بڑے مرتبے دیتا ہے. اپنے کو مٹانا، اپنے کو، جو اپنے کو مٹے گا مٹائے گا اس کی کسی سے لڑائی نہ ہو، نہ گھر میں لڑائی ہوگی، نہ رشتہ داروں سے لڑائی ہوگی. کوئی کچھ کہہ دے ہمیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمیں فوراً غصہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر یہ ہے کہ میں کچھ ہوں، زبان سے تو نہیں کہتا لیکن اندر سے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا کیسے مجھے، میں تو اس قابل، میں تو ایسا، میں تو صحیح ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، ارے میں ٹھیک ہوں. اب تواضع کیسے آئے میرے بھائیو؟ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلیں اپنے کو مٹا کے اپنی حیثیت. ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا جی کہ بھائی تشکیل میں اپنی مرضی نہ چلائے. ہم کہتے ہیں جی کراچی والے تشکیل والوں سے سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ بھائی گرمی کا زمانہ ہے، ذرا تشکیل کا آپ کو پتہ نہیں بھی ہم تو کراچی کے ہیں، اصلاح کہاں سے ہوگی. رائن میں بھی جا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ جی تشکیل والوں سے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے جہاں بزرگ چاہیں بھیج دیں، تربیت اس سے ہوگی، اصلاح اس سے ہوگی، بزرگوں کی مان مان کے چلیں گے تو ہوگی. سے روزے میں بھی روزانہ والوں کے اوپر دباؤ ڈال کے سفارش کرا کے کہ جی ہماری تشکیل، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ساتھی تو سارے نئے ہیں، نئے وہ اپنا وہ نیا ہوتا ہے، اندر جو نفس ہے نا وہ نیا ہوتا ہے، وہ نئے ساتھی بےچارے قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ اپنا جو ہے نا یہ تیار نہیں ہے، پھر تربیت کہاں سے ہوگی. مدرسے میں استاد بن گئے کہ جی مجھے تو بڑے سبق چاہیے، اولا ثانیہ کے سبق دے دیے، مجھے تو بڑے سبق چاہیے، میں تو بڑا ہوں پرانا ہوں. جماعت میں کہ جی جب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی کس کا کتنا وقت لگا، میرے تین چلے سن 85 میں لگے تھے، ہاں مطلب مجھے امیر بنا دیا جائے، میں پرانا ہوں، سب سے زیادہ پرانا میں. اور اگر وہ تشکیل والے تو ماشاءاللہ ریون والے وہ تو بڑے ماسٹر ہیں، وہ تو بزرگ ہیں نا، وہ تو سارے حضرات تربیت کرتے ہیں، وہ نہیں بناتے. وہ کسی کہتے ہیں تین چلے کے آخر میں جو ساتھی چل رہا ہے نا نیا، اس کو بناتے ہیں امیر. اب وہ کرتا ہے تربیت، کہتے ہیں بزرگوں کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کس کو امیر بنا دیا، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ یہ جو میں ہوتی ہے نا اس کو وہ مار رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی میں کو نہیں مارنا چاہتے، اس لیے واپس آ کے وہیں کے پھر وہیں ہوتے ہیں، وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیو، ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ کام ہماری تربیت کے لیے، اور تربیت اس کی ہوگی جو اپنے آپ کو حوالے کر دے، حوالے کر دے بس، جیسے امیر صاحب کہیں، جیسے تشکیل والے کہیں، جو بڑوں کی منشا ہے، جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں، بس ہم اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کریں، پھر تو ہوگی تربیت. اور یہ چوتھا نمبر، اس کو مضبوط کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تواضع پیدا کریں، اپنی رائے کو کچھ نہیں سمجھیں، اپنے کو مٹا دیں، اپنی حیثیت کو مٹا دیں. گھر میں ایسے رہیں بچے بھی ہمیں ڈانٹیں، بچے بھی کچھ کہیں، ہم خاموش ہو جائیں، کریم ہم تو، میں تو، آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیوی کو ڈانٹتی ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہے، نہیں. گھر کے اندر اللہ ہم سب کو میرے بھائیوں یہ صفات نصیب فرمائے، اور یہ محنت کی چیز ہے، جتنی محنت کریں گے یہ صفات ہمارے اندر آئیں گے تھوڑی دیر اللہ. اور ایک درخواست یہ میرے بھائیوں کہ ہم سب اپنے معمولات کا اہتمام کریں، جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے معمولات بتائے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک مرتبہ کوئی عمل چھوڑ دو بس پھر وہ چھوٹتا چلا جائے گا. ایک شیطان ایک مرتبہ کہے گا جی اس مرتبہ گش میں شریک نہیں ہونا، بڑا اہم تقاضا ہے امیر صاحب، آپ کو پتہ نہیں. امیر صاحب کہیں گے دیکھو گش میں شریک ہو جاؤ، اس کی برکت سے اللہ کام بنے نا. امیر صاحب آپ کو پتہ نہیں، اتنا بس وہ جو پہلی مرتبہ، اب جو گش کا ناغہ ہوا ہے نا، اب ناغوں پہ ناغے چلتے چلے، ایک مرتبہ شب جمعہ کا ناغہ ہو جائے بس پھر ناغوں پہ ناغے. اس لیے میرے بھائیو بلا عذر تو ناغہ نہ، عذر ہو تو کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، وہ بھی امیر صاحب سے پوچھ کے. اور میرے بھائیو فجر کا بہت اہتمام کریں، ہم میں سے ہر بھائی فجر کا اہتمام، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، ساتھی پوچھتے تھے جی ہم فجر میں کیسے اٹھیں، کہتے سوتے کب ہو گئے، 2 بجے. کبھی جس کو سونا نہیں آتا وہ جاگے گا، دو بجے والا تو اس کی نیت ہی نہیں ہے فجر کی، وہ کہاں سے اٹھے گا؟ تو راتوں کو جلدی سوئیں، اور فجر کا ناغہ ہو تو اپنے کو سزا دیں کہ بھئی اس مہینے میں دو سے روزے لگاؤں گا، دکان پہ چوٹ پڑے گی دو سے روزوں سے، نفس ٹھیک ہو جائے گا، اب کہے گا کہ بھئی اب تو فجر کا ناغہ نہیں کرو، بھئی پہلے مسجد میں ڈھائی گھنٹے دیتا تھا، اب فجر کی نماز گئی آج آٹھ گھنٹے دوں گا مسجد میں، اب دیکھا نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اصلاح ہوگی نفس کی، ایسے ہوگی نفس کی اصلاح. اللہ ہم سب کی بھائی، میرے بھائیوں تربیت فرمائے، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ ہمیں بنا دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقویٰ واہل المغفرہ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين برحمتك يا رب.